ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء
صدق خالق من عظيم. يا شعر جناب شاهين اقبال اثر صاحب
آپ گر خونِ حسرت بہا لیجئے آپ گر خونِ حسرت بہا لیجئے قلب میں جانِ جانا کو پا لیجئے قلب میں جانِ جانا کو پا لیجئے آپ گر خونِ حسرت بہا لیجئے قلب میں جانے جانا کو پا لیجئے ان کے غم کو خوشی سے اٹھا لیجئے ان کے غم کو خوشی سے اٹھا لیجئے گر یہ چاہے کہ قرب خدا لیجیے گر یہ چاہے کہ قرب خدا لیجیے واقعی زندگی کا مزہ لیجیے واقعی زندگی کا مزہ لیجیے صرف اپنی نگاہیں بچا لیجئے واقعی زندگی کا مزہ لیجئے صرف اپنی نگاہیں بچا لیجئے داڑھی رکھتے ہیں ایک مشت داڑھی ایک مشت رکھتے ہیں سب سالے کی داڑھی ایک مشت رکھتے ہیں سب سالے کی پائے چے سے وہ ٹخنے بھی ڈھکتے نہیں پائے چے سے وہ ٹخنے بھی ڈھکتے نہیں دل کو بھی پاک رکھتے ہیں اکثر امین دل کو بھی پاک رکھتے ہیں اکثر امین ہے ضرورت کے جب سامنے ہو ہنسی ہے ضرورت کے جب سامنے ہو ہنسی اپنی پلکوں کو فوراً جھکا لیجئے اپنی پلکوں کو فوراً جھکا لیجئے صرف اپنی نگاہیں بچا لیجئے صرف اپنی نگاہیں بچا لیجئے رہروے حق بلا کیوں پریشان ہے رہروے حق بلا کیوں پریشان ہے جھوٹ غیبت سے بچنا تو آسان ہے، جھوٹ غیبت سے بچنا تو آسان ہے، سب سے مشکل عمل خون ارمان ہے، سب سے مشکل عمل خون ارمان ہے، اس لیے میرے مرشد کا فرمان ہے، اس لیے میرے مرشد کا فرمان ہے، آرزو کے لہو سے نہالی جیے، آرزو کے لہو سے نہالی جیے، صرف اپنی نگاہیں بچا لیجیے، آرزو کے لہو سے نہالی جیے، صرف اپنی نگاہیں بچا لیجیے، دل میں پانا ہے، دل میں پانا ہے گر خالق دل تو پھر، دل میں پانا ہے گر خالق دل تو پھر، بننا چاہیں اگر ان کے قابل تو پھر، بننا چاہیں بننا چاہیں اگر ان کے قابل تو پھر، چاہتے ہیں اگر آپ منزل تو پھر، جب دے آرے بوتا ہوں مقابل تو پھر، جب دے آرے بوتا ہوں مقابل تو پھر، پردائے چشم فوراً گرا لیجیے، پردائے چشم فوراً گرا لیجیے، صرف اپنی نگاہیں بچا لیجیے، صرف اپنی نگاہیں بچا لیجیے، عام دنیا میں احکام قرآن کیا میرے مرشد نے امت پہ احسان کیا، میرے رہبر نے رستے کو آسان کیا، میرے رہبر نے رستے کو آسان کیا، زادے راہ طریقت کو ارزاں کیا، فائدہ اس سے پورا اٹھا لیجیے، فائدہ اس سے پورا اٹھا لیجیے، صرف اپنی نگاہیں بچا لیجیے، صرف اپنی نگاہیں بچا لیجیے، باثمر نخل ایمان ہو جائے گا، باثمر نخل ایمان ہو جائے گا، مہرباں دل پہ رحمان ہو جائے گا، مہرباں دل پہ رحمان ہو جائے گا، خوار و بیزار شیطان ہو جائے گا، خوار و بیزار شیطان ہو جائے گا، دین سارا ہی آسان ہو جائے گا، ایک مشکل عمل کو نبھا لیجیے، ایک مشکل عمل کو نبھا لیجیے، صرف اپنی نگاہیں بچا لیجیے، خود کو اب غیر حق سے جدا کیجیے، دل کو ہر ہر نفس با خدا کیجیے، زندگانی کا حق یوں ادا کیجیے، آنکھ کی گر بصارت پیدا کیجیے، آپ دل کی بصیرت کو پا لیجیے، آپ دل کی بصیرت کو پا لیجیے، صرف اپنی نگاہیں بچا لیجیے، بس ہو تیار ہو یا کوئی ریل ہو، سامنے میل ہو یا کہ فی میل ہو، بس ہو تیار ہو یا کوئی ریل ہو، سامنے میل ہو یا کو یا کہ فی میل ہو، امتحان نظر میں نہ گر فیل ہو، امتحان نظر میں نہ گر فیل ہو، پھر تو بکری اٹھانا ہنسی کھیل ہو، پھر تو بکری اٹھانا ہنسی کھیل ہو، بھینس کو بھینس کو گر اثر آپ اٹھا لیجیے، صرف اپنی نگاہیں بچا لیجیے، صرف اپنی نگاہیں بچا لیجیے، دنیا کا
یہاں میں غلط فہمی دور کر دوں، یہاں بکری اٹھانا بھینس اٹھانا کوئی سمجھے کہ یہ کوئی جانوروں کے چور آ گئے، بھینس بکری اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اصل میں جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو بھینس اٹھا لے گا بکری بھی اٹھا لے گا، یہ مشہور جملہ ہے ہمارے حضرت کا. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آدمی بھینس اٹھا لیتا ہے کاندھے پہ تو بکری تو آسان سی چیز ہے. کیا مطلب ہے؟ جب بڑی چیز پر اگر آپ عمل کر لیں گے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں گے، باقی سارے کام آسان ہو جائے گا. تو نگاہ کی حفاظت کرنا ایسا ہے جیسے بھینس اٹھانا، اور باقی جتنے اعمال ہیں اس کے مقابلے میں بکری ہے. تو جب بھینس اٹھا رہی تو بکری اٹھانے کا کیا مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے جب بڑے گناہ سے بچ گئے اور اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہ دیکھا، صرف اس لیے کہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے، ارشاد ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، یغض بن افسار، مردوں کا حکم کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حکم ہے یغض بن افسار، وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اور اللہ تعالی نے یہاں اتنا خاص کرم فرمایا ہے کہ خود نہیں فرمایا بلکہ کہا قل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، اے میری ایمان سے آپ کہہ دیجیے. کیا کہہ دیجیے؟ یغض بن افسار، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ یغض بن افسار ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. جب آدمی نگاہ کی حفاظت کرے گا شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ اگر نگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی تو شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں ہوتی. آدمی کا دل آنکھوں کے راستے خراب ہوتا ہے، گویا کہ آنکھیں نگہبان ہیں، محافظ ہیں. اگر ہم نے آنکھوں کا وضو قائم کیا تو دل پاک ہو جاتا ہے. اگر آنکھوں کا وضو ہوگا تو دل پاکیزہ ہوگا، لیکن اگر آنکھوں سے ہم بدنظری کریں گے تو دل بھی ہمارا جو ہے دھوئے جانے کے قابل ہوگا، پھر وہ بھی ناپاک ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی اس بڑے گناہ سے بچے جس کی آج یلغار ہے، بھرمار ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیے، عام طور پر اس گناہ کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. مسک گیدرنگ اور مخلوط اجتماعات جائز نہیں ہے، ایسے اجتماعات سے بچنا چاہیے. یہی ہے وہ آرزوئے خون اور حسرت کا پامال ہونا کہ دل تو چاہ رہا ہے لیکن ہم اللہ کے لیے اپنی حسرت کو قربان کرتے ہیں، اپنی آرزو کو قربان کرتے ہیں. اور اس حسرت اور آرزو کو قربان کرنے کے نتیجے میں کون ملے گا؟ خالق لیلہ. لیلہ کو دیکھنے سے بچیں گے تو خالق لیلہ ملے گا، اور اگر لیلہ پر انحصار کریں گے تو پھر اللہ انہیں کیسے بھول کر دے گا جاؤ. اور پھر آدمی گندگی کی اور ناپاکی کی جگہوں کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہے، اس کا انجام یہ. لیکن اگر اللہ رب العزت کو ہم پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے جذبات کو پاکیزہ رکھیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے. شریعت نے ایسے حکم نہیں دے دیا، بات جاہل کر دیتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ دل صاف ہونا چاہیے. آنکھوں کا پردہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ نہیں پتا تھی یہ بات، یہ زیادہ عقل مند ہے. جس مالک نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا یہ بات، اتنا کافی تھا اور اتنا کافی نہیں ہے. کوئی اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں، ہم عقل مند زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں نگاہوں کی عبادت کرو، جھکاؤ. ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہماری نگاہ تو پاک ہے، بڑی اچھی نگاہ ہے بھائی. یہ تو جو لوگ مبتلا ہیں ان سے پوچھئے کہ انجام کیا ہوتا ہے. اور بے وقوفی کسی کا کچھ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے بلاخر. اور اگر نہ دیکھے کوئی آدمی تو تھوڑی دیر کی پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد ختم، خیال بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آج چند منٹ کے لیے پریشان ہو، آدھے گھنٹے پریشان ہو، اس کے بعد ختم. اور ایک یہ ہے کہ مستقل ساری رات پریشانی میں گزر جائے، تو کون سی بات زیادہ آسان ہے؟ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے. دیکھیے آج نماز روزہ تو ہم سبھی رکھتے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچتے. یہ بنیادی بات ہے کہ آدمی چاہے نماز روزہ، یعنی نماز روزے سے مراد میری نقلی نماز روزے، چاہے زیادہ نہ کرے، کیونکہ فرائض کو تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے. فرائض و واجبات تو کرنے ہی کرنے، لیکن نفلی عبادات ہم چاہے زیادہ نہ کریں، لیکن گناہوں سے اگر بچ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے بڑا فائدہ. لیکن ہم صحیح صحیح رات نمازیں پڑھتے رہیں، ہر سال عمرے کرتے رہیں، حج کرتے رہیں، لیکن جب گناہ ہے تو گناہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارا دل صاف نہیں ہو سکتا. اس لیے بہت ضروری ہے میرے عزیز بھائی کہ ہم اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حلاوت ایمانی کا مزہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس خاص عمل پر. اپنی نگاہوں کی جب حفاظت آدمی کرتا ہے اور کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ پھر حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں. حلاوت ایمانی کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں, اصل تو اس کا ترجمہ ہے ایمان کی مٹھاس, ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں, اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے حلوہ ایمانی عطا فرماتے ہیں. تو ہم لوگ تو حلوہ خور بھی ہیں نا بھائی, مولوی بدنام ہیں, کھاتے نہیں ہیں زیادہ, کھاتے عام لوگ ہیں. صبح لائن اگر لگی دیکھنی ہو باجی اسکوائر کے سامنے تو سوال کے لیے چلے جائیے, 10 بجے 11 بجے 12 بجے آپ کو لائنیں لمبی لمبی نظر آئیں گی, اور اس میں پھر دیکھ لیجئے کہ کتنے مولوی کھڑے ہیں کتنے غیر مولوی. تو بہرحال یہ بات تو میں نے مذاق کے طور پر کہہ دی, بہرحال جائز ہے, حلال کھانا ہے, خوب کھاؤ بھائی, منع تھوڑی ہے کسی کے کہنے میں. ہم حلوہ بھی نہیں چھوڑ سکتے, جائز چیزیں کوئی بھی نہیں چھوڑیں گے, انشاءاللہ کھائیں گے. اللہ نے جو ہمارے لیے حلال کی ہے اس کو خوب اللہ کی نعمت سمجھ کے کھاؤ, اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے عطا فرما, اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ پھر گناہ مت کرو. اللہ جب لذیذ چیزیں عطا فرما رہے ہیں, اچھی اچھی چیزیں عطا فرما رہے ہیں, تو پھر اس نعمت کی شکر گزاری کیا ہے کہ اب اس مالک و خالق کا ہم شکر کے طور پر گناہ نہ کریں. اس کی گناہ کا مطلب ہے نافرمانی کرنا اللہ کا, تو اللہ کی نافرمانی نہ کریں. جو اللہ ہمیں اتنی عمدہ عمدہ نعمتیں کھلا رہے ہیں, تو اب حق کے بندگی یہ ہے, اس کا شکر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس مالک کو ناراض نہ کریں, بلکہ ہر آن ہر لمحے ہم اس فکر میں رہیں کہ ہمارے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. یاد رکھیے کہ اگر اللہ راضی ہو گئے پھر ابد العباد کی نعمتیں ہمارے لیے. انسان تھوڑی سی نعمتوں کے لیے کتنی محنتیں کرتا ہے, خوب صبح سے لے کے شام تک مشقتیں کرتا ہے, دنیا کی معمولی سی کرسی کے لیے, دنیا کی معمولی سی وجاہت کے لیے آدمی صبح سے لے کر شام تک. بےچارے جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں پولیس والے, اگر آپ دیکھتے ہیں کھڑے میں تو صبح سے لے کے شام ہو جاتی ہے انہیں کھڑے میں, لیکن اس کے بعد ان کو یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی اس کے بعد کچھ ہمیں الاؤنس مل جائے گا, کچھ پیسے مل جائیں گے. تھوڑی سی راحت کے لیے یہ سب مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو دنیا کی مشقتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں. آخرت کی نعمتیں یعنی دنیا کی مشقت تو ہے چھ اس نعمت کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ فرمانے والے ہیں, اور چونکہ وہ ابد الآباد کے لیے ہوں گی, تو آدمی تھوڑی سی بھی اگر عقل رکھتا ہوگا تو گناہ بے لذت کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرے گا. یہ خاص طور پر بد نظری جو ہے نا گناہ بے لذت, بے لذت گناہ, اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. آپ چاہے لاکھ اپنی نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں لیکن ذرا قریب جائیں تو جوتے پڑیں گے. اور علاج بھی یہی, علاج بھی یہی, اس کے بغیر عقل ٹھکانے آتی نہیں ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرے اور جو ہے وہ اپنے خواہش پر اتنا آگے بڑھ جائے کہ دوسرے کی عزت تک خراب کرنے پر تیار ہو جائے, اس کا علاج جوتے کی سوا کچھ نہیں. تو بہرحال کیا ہے بھائی, ادھر ہے سروس, ادھر ہے بات. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمارے حضرت والا نے ایک بات بڑی عجیب فرمائی, ابھی جو اس میں نظم میں بھی سنائی انہوں نے جواد نے, کہ ولی اللہ بننے کے چار نسخے, چار اعمال حضرت ہمارے ہمیشہ بتایا کرتے تھے. داڑھی ایک مشت تینوں طرف سے, ٹخنے کھلے ہوئے, آنکھ کی اور نظر, یعنی نظر کی اور دل کی حفاظت, یہ چار چیزیں. نظر کی حفاظت کیجیے, دل کی حفاظت کیجیے, گندے خیالات سے ان کو بچائیے. اسی طرح داڑھی اپنے چہرے پر مکمل سجائیے, اور ٹخنوں سے جو ہے وہ شلوار اوپر کیجیے, یا اسی طرح کوئی دھوتی پہنتا ہے یا پینٹ پہنتا ہے جو بھی ہے, تو وہ ٹخنے کھلے ہونے چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حصہ یعنی جس کے پائجامہ یا جس کا کپڑا جو ہے وہ چھپا, ٹخنے چھپے ہوئے ہوں گے تو اسے جہنم میں جلنا پڑے گا. اس لیے اس فرمان کو یاد رکھیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع بعد لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس زمانے کا یہ جو ہے وہ لباس تھا, تو ایسا نہیں ہے. لباس اس زمانے کا بھی یہی تھا جو آج اس زمانے کا ہے. آپ کو یاد ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر تشریف لے گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیج دیا تھا کہ تم چلے جاؤ, تو وہاں جا کر جب انہوں نے جو صاحب جنہوں نے ان کو امان دی تھی اور پناہ دی تھی کہ آپ میری امن میں ہیں,
آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر جو تھی وہ نصف ساختہ تھی, تو ان کے ساتھی نے یہ کہا کہ اپنے چادر کو نیچا کر لیں, لوگ کیا کہیں گے آپ کو. ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی شلوار یا ان کا جو چادر تھی وہ نیچے تک کپڑا ان کا لٹکتا ہو جاتا تھا. انہوں نے فرمایا کہ یہ بیوقوف جو کہتے ہیں کہتے رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑتے ان کے کہنے کی وجہ سے. بس اگر آج مسلمان میں یہ قوت پیدا ہو جائے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم ترجیح دیں. آج دنیا کے کسی بھی فلم اسٹار کے مقابلے کوئی کہہ دیتا ہے تو صاحب وہ کپڑے تخنوں سے کیا گھٹنوں سے بھی اوپر چلے جاتے. عورتیں جن کو یہ حکم یہ ہے کہ وہ نیچے رکھیں ٹخنے, آج جناب صرف فیشن کی وجہ سے عورتیں ٹخنے سے اوپر رکھیں. تو جس نبی نے ہمیں حکم دیا ہے ہم ان کی بات کو اگر ترجیح دیں تو بہرحال یہ سب سمجھ لیجیے, چونکہ نفس پر بڑی بھاری چیزیں ہیں, ٹخنوں سے اوپر شلوار اور تینوں طرف سے ایک مشت داڑھی, اسی طرح نظر کی حفاظت اور قلب کی حفاظت. لیکن اب حضرت والا نے اور زیادہ سہولت فرمائی, کہا کہ اگر کوئی شخص اس زمانے میں آنکھوں ہی کی حفاظت کر لے گا انشاءاللہ باقی پر بھی عمل ہو جائے گا. یعنی یہ چار اعمال تو ہیں ہی ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا عمل نظر کی حفاظت. ابتلا بہت ہے, ابتلا عام ہے. آدمی اپنے گھر میں ہے, عزیز رشتے دار آ گئے تو ان سے باتیں کر رہے خوب کھل کے, حالانکہ خطرہ تو قریبی لوگوں سے ہوتا ہے. حضرت مفتی رشید صاحب نور اللہ مرکز ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ عجیب لوگ ہیں بعض لوگ, جن کے ہاں دینداری ہے تھوڑی سی تو گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پردہ کرتے ہیں. تو باہر کے لوگ تو بھائی چونکہ عام طور پر ان سے کوئی تعلق رشتے داری نہیں ہوتی, وہ اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے. خطرہ وہ ہیں کہ جن جو عزیز ہیں رشتے دار ہیں جن کا گھروں میں آنا جانا ہے, وہ چونکہ ان کو قرب حاصل ہوتا ہے وہ بات چیت بھی کر سکتے ہیں تو خطرہ تو اصل ان سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الحم الموت, دیور تو موت ہے شوہر کا جو بھائی ہے. وجہ کیا موت کا؟ مطلب جس طرح آدمی موت سے نفرت کرتا ہے, کراہیت کرتا ہے, ناپسند کرتا ہے, لیکن آدمی یقینی ہے, لیکن اسی طرح تم اس سے بھی بچو, یعنی پردہ کرو, حتی الامکان کوشش کرو کہ تنہائی میں موقع نہ ہو. شریعت نے ان تمام چیزوں کو سے روکا ہے جو سبب بن سکتا ہے کسی نہ کسی گناہ. اب دیکھو بھائی آنکھوں سے کیوں روکا ہے؟ آنکھیں سبب بنتی ہیں. سب سے پہلے آدمی نگاہ کی سے بد نگاہی کرتا ہے, دل خراب ہوتا ہے, بالآخر گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے. لیکن سب سے پہلا زینا کیا ہے؟ نگاہ. اس لیے نگاہی کو کہہ دیا کہ نیچے کرو, نگاہ مت ڈالو کسی پر. اسی طریقے سے شریعت نے کہا کہ لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. یہ نہیں کہا, یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ زنا مت کرو, نہیں, یہ کہا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کیا مطلب؟ جو چیزیں انسان کو اس گناہ بد میں مبتلا کر سکتی ان سے بھی بچو, یہ مقصد ہے. تو اسباب گناہ جو ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے, اس وجہ سے تاکہ جو گناہ ہے اس سے بچے. جب اسباب سے بچو گے تو گناہ سے ہی بچ جاؤ گے, لیکن جو آدمی اسباب سے نہیں بچتا وہ ایک دن گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیز بھائی ان سے بچو. اپنے دل کا خون ہوتا ہے تو اللہ کے لیے کر لو. زیادہ دل کا خون ہوگا نا, ارمانوں پر روز پڑے گی نا, تو کیا اللہ رب العزت کے حکم کے آگے ہمارا دل کو حیثیت رکھتا ہے کہ اس کی خواہش پوری کی جائے؟ یہی سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے نفس. کل قیامت کے دن جب مار لگ رہی ہوگی تو یہ کہے گا پٹو کیوں کیا؟ یہ شیطان کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی پٹو, میں نے تو خالی ڈوڈو کی بجائی تھی, کیوں جب ہوئے تھے نہ ہوتے. شیطان کا کام, مداری کا کام ڈوڈو کی بجانا ہے تماشا دکھانے کے لیے. اب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں, کچھ چلے جاتے ہیں. تو اب جمع ہو گیا, جمع ہونے کے بعد اگر وہاں پر کوئی دو نمبر دوائی بیچ رہا ہے یا کچھ اور الٹی سیدھی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں لوگ, اور وہ جناب پھنس جاتے ہیں, خرید لیتے, کہتے ہیں یار کیا کریں, وہاں چلا گیا تھا میں, بس وہاں جا کے یہ اس نے مجھ سے یہ دھوکہ کر لیا. تو بھائی دھوکہ کے لیے اس نے تو ڈوبڈی بجائی تھی, باقی کام تو تم نے اپنی مرضی سے کیا. تو شیطان بھی انسان کو راغب کرتا ہے, کبھی نامحرم عورتوں کے ذریعے, کبھی کسی اور گناہ کے صورت میں. جب انسان جمع ہو جاتے ہیں گناہ مبتلا ہو جاتا ہے, انسان کہتا ہے میرا تو بھائی میرا تو کام یہی ہے تم سے دشمنی کرنا, تم نے مجھے اپنا دوست کیوں جانا؟ تمہیں اللہ کی بات کا یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ ان شیطان آدھو فتخذوہ عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کو دشمن جانو. ان شیطان لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں تم اللہ کی بات کا یقین نہیں کرتے, اور میں کہتا ہوں تمہارا دوست ہوں تم فوراً یقین کر لیتے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں کم از کم ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی حد تک امکان کوشش کریں جس حد تک ہو سکے، ورنہ گناہ تو آج ساری کی ساری گلیمر کی دنیا ہے، تو جہاں ہمیں چمک دمک نظر آتی ہے اور یہ چمک دمک ہر جگہ آج نظر آ رہی ہے، اور آدمی اس چمک دمک کو دیکھ کر پھنس جاتا ہے، لیکن ہم شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہے، حاصل اس کا کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح دور سے آدمی کو سونا سونا نظر آتا ہے یا پانی نظر آتا ہے لیکن قریب جاتا تو پانی ہوتا نہیں، اسی طریقے سے ایک چیز بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے لیکن انجام دیکھو تو کچھ بھی نہیں، عبدالعباد کی نعمتوں کو چھوڑ کر یہ چند روزہ لذتوں کے پیچھے یا سراب کے پیچھے کہہ لیجیے جو ہم بھاگ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ جس چیز کے پیچھے بھاگے وہ حاصل بھی ہو جائے دنیا میں، آخرت تو یقینی ہے انشاءاللہ، لیکن دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ سراب ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، چھوٹی چھوٹی عمروں میں لوگ جا رہے ہیں، ابھی شہید بقرعید پر دیکھی چار جنازے آئے، دو بالکل نوجوان لڑکوں کے، بالکل نوجوان، ایک لڑکا تو ایسا تھا جو اعتکاف میں یہاں بیٹھا ماشاء اللہ، اور اگرچہ اس کا جنازہ کہیں اور ہو رہا تھا لیکن ان کے دوستوں نے کہا کہ بھائی اسے بیت المکرم سے محبت تھی، وہیں آتا تھا، اعتکاف بھی وہیں کرتا تھا، صرف اس بنیاد پہ اس کا جنازہ بھی یہاں ہوا، ہم نے آپ سزم یہ تو سنا ہی تھا کہ المرء ما من احب، کہ انسان کا حشر جو ہے اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرے، دنیا میں آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، اور بہت ساری صورتوں میں انشاءاللہ امید ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور اس نے جو اچھا گمان رکھا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائے کہ جو اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے، تو المرء ما من احب، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث سے بڑی خوشی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے، کیونکہ ایک صحابی نے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا کہ آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی سے محبت ہی نہیں کرتے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مار کھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مار رہے تھے یہ پہنچ گئے بیت اللہ میں، اور کہا کہ لوگوں تم ایک شخص کو صرف اس لیے مارتے ہو تو وہی کہتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی اللہ کو رب کہتا ہے تو اس لیے مار رہا ہوں، لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور سیدنا صدیق اکبر کو مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا کہ آنکھ منہ سب سجا دیا، اپنے پیروں سے چل کر گھر بھی نہیں آ سکے، اٹھا کے لائے گئے، دو دن تک غالباً بے ہوش رہے، اور جب ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، ہوش میں آنے کے بعد بھی یہ محبت تھی ان کو، سب سے پہلے یہ پوچھا، ماں نے کہا کہ بیٹا یہ پانی پی لے، یہ روٹی کھا لے گا، کہ اس سب کو چھوڑ دو، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی صحابہ تو نہیں کہلاتے نا، ہم تو تھوڑے سے کچھ پائی پیسہ دیکھا تو ادھر سے ادھر کھسک لیتے ہیں، جلدی سے بہک جاتے ہیں، کبھی ہمیں شیطان بہکا دیتا ہے، کبھی برادری کے لوگ بہکا دیتے ہیں، کبھی کوئی اور بہکا دیتا ہے، لیکن صحابہ اکرام تو اپنی جگہ بڑے اٹل تھے، وہ سب محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں کسی کی محبت کو قابل ترجیح نہیں سمجھتے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کو مجھ سے محبت اپنے آپ سے، اپنی جان سے، اپنی برادری سے، اپنی قوم سے، سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔ ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے سوائے اپنی جان، یعنی اپنی جان زیادہ عزیز ہے، آپ نے فرمایا کہ عمر یہ کیا کہہ رہے ہو، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب اپنے آپ سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت جب تک نہ کرے مومن نہیں ہو سکتا، تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں، آپ نے فرمایا کہ الان یا عمر، اس کے دو مطلب بیان کیے محدثین نے، الان عمر کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اے عمر، دو مطلب ہے کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا اے عمر، ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا یہ تھا کہ اب یہ بات کہہ رہے ہو اے عمر تم، تمہیں تو پہلے کہنی چاہیے تھی یہ بات، تو بہرحال اس سے پتا چلا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، بہرحال اللہ کا شکر ہے اہل ایمان کو ہے، لیکن ہم پر غفلت طاری ہے، ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بظاہر بے دین ہے، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، بظاہر نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن ہے مسلمان، خدا نہ کرے اس کے سامنے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ فوراً اس کا ایمان حرکت میں آتا ہے. اور بعض اوقات وہ جو ہمیں بے دین سا نظر آتا ہے وہ اس کی جان کے جان لے لیتا ہے کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہا کیوں. یہ ہے اصل میں کہ وقت امتحان محبت کا ثبوت دیا, کیونکہ کوئی آدمی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہماری نظر میں سب سے اعلیٰ حیثیت رکھتے ہوں. آپ کے ارشادات پر دل و جان سے ہم فدا ہوں. آپ کے طور طریقوں کو اپنائیں, ظاہر میں بھی باطن میں بھی. محبت کریں تو اللہ کے لیے, دشمنی ہو تو اللہ کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہ ہو. کوئی آدمی ہمیں گالی وقت دے ہم اس کا بدلہ لیں, ایسا کرنا صحیح نہیں. ہاں خدا نہ کرے کوئی دین کا اور قرآن کا اور رسول کا دشمن ہو تو اس پر ہم ناراض ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی ایک حد تک جانا چاہیے جہاں تک ہم جا سکتے ہیں, جس شریعت نے اجازت دی ہے. اس سے زیادہ آگے بڑھنا وہاں بھی مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرمائے, گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جو بات اس نظم میں بیان کی گئی کہ بڑا گناہ جو نسبت نظری ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی انہوں نے بتایا کہ جب وہ ایک جگہ کام کیا کرتے تھے تو وہاں خاتون ہوتی تھی جیسے کہ ہوتے ہیں اداروں میں ملازم, تو 10-15 سال کے بعد جب جو ان کے بچی کی اپنی بچی تو ہم تمہیں جو ہے اپنی بیٹی کی دلہن سے ملوائی. میں کہا نہیں بھائی, میرے لیے نام ہے نا, میں تو نہیں دیکھ سکتا. اس پر سخت ناراض ہوگی اور نہ جانے کیا کچھ برا بلا کہتی ہوں چلی. کیا تم مجھے بھی نہیں دیکھو گے؟ کیا مجھ سے ہی بات نہیں کرو گے؟ یہ عجیب لوگوں کے اندر آج وہ آ گیا کہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اب آپ سوچیے جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو اس کے بعد پھر رہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق دے. یہ تو ممکن ہے کہ چلو ہم میں کچھ کوتاہیاں ہیں, یقیناً ہیں, لیکن گناہ کو گناہ تو سمجھو بھائی. آج لوگ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے, جس کے نتیجے میں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. لیکن اگر گناہ کو گناہ سمجھو گے تو انشاءاللہ ایک دن توبہ بھی کر لو گے. برائی کو برائی تو سمجھو, بیماری کو بیماری جانو, اس کا علاج کراؤ پھر. لیکن اگر آدمی بیماری کو بیماری بھی نہ سمجھے, گناہ کو گناہ نہ سمجھے, تو پھر نہ علاج کرائے گا نہ اس گناہ کو چھوڑے گا. مرتے دم تک آخر اسی حال میں آدمی چلا جاتا ہے. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, ابھی ان کو جو ہے وہ اٹیک ہوا دل کا, اور حالت ان کی یہ ہے کہ 3 وال بند ہو چکے ہیں بالکل. بظاہر آدمی نیک ہیں, نماز روزے کے پابند ہیں, لیکن بس نماز روزے کو ہی چونکہ دین سمجھتے ہیں, باقی خرافات ویسے ہی جاری ہیں. ڈاکٹر نے تو کہا کہ تم آج ہی کرا لو فوراً, لیکن چونکہ ان کی بچی بچیوں کی شادیاں تھیں تو اس لیے فوری طور پر انہوں نے غالباً کل پرسوں شاید آپریشن ہے ان کا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیاب فرما دیں. لیکن دیکھا یہ کہ باقی گناہ اسی طرح جاری ہیں, حالانکہ یہ نہیں پتا کہ کس وقت لمحہ ایک جو وال باقی یہ بھی بند ہو جائے, نہیں پتا. لیکن ہم چونکہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے اس لیے کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں, گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. تو یہ بہت بڑی جو ہے نحوست ہے. ابھی اتفاق سے کل ایک ہمارے بہت ہی نیک صاحب ہیں, مسجد کے امام بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, ماشاء اللہ نیک آدمی ہیں, ابھی کشمیر سے آئے کر اپنے گھر سے. میں نے وہاں کے ویسے حالات پوچھ لی کہ کیا حالات ہیں وہاں کے, تو انہوں نے کہا بس حالات بہت برے, دینی اعتبار سے بہت خراب حالات. یعنی یہاں تک بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسومات میں تو پورے پورے طور پر شرکت ہے, جمعے کی نماز میں 7 آدمی 8 آدمی. بعض مسجدوں میں یہ حالت, اور نوجوانوں سے اور لوگوں سے نماز کے لیے کہتے ہیں چھوڑو یار نماز چھوڑو, نماز کی طرف رغبت ہی نہیں رکھتے. یعنی اور ڈھٹائی انتہا درجے کی. ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ میرا تو ہمیں پوری کوشش کی مارنے کی, این جی او والوں نے ہمیں بچا لیے, امریکہ نے بچا لیے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جب اس طرح کے حالات ہو جائے. یہ وہ صاحب جن کے اپنے 20-22 آدمی جو ہے وہ زلزلے کی نظر ہو گئی, چہرے کر لیے ہم کہہ رہے تھے ان کا, ہم نے انہیں سمجھایا کہ بھائی ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ہر حال میں راضی رہو, وہ ہمیں کھلائے تب راضی, نہ کھلائے تب راضی. اس سے ناراض ہو کر اللہ کا کیا بگڑے گا, اپنا ہی بگاڑے گا کچھ. لیکن سبھی ایسے نہیں ہیں. ایک انجینئر صاحب ملے لندن سے آئے تھے, انہوں نے اپنا مکان بنایا 2-3 منزلہ, اور 8-10 سال پہلے بنایا تھا. چاہے وہ ہمیشہ یہ فخریہ کہتے تھے, لوگوں کو دکھاتے تھے کہ آؤ بھی میرا مکان دیکھو کیسا ہے. پھر وہ کہتے تھے کہ اس مکان کو میں نے ایسا بنایا زلزلہ پروف ہے یہ اور میں نے جمپ اس میں رکھوایا ہے اگر زلزلہ بھی آ جائے نا دو چار جمپ تو برداشت کرے گا کچھ نہیں ہوگا معمولی زلزلے سے کچھ نہیں ہوگا اس میں زلزلہ پروف اس مکان کی جو تباہی ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے کسی نے لوہے کو بالکل اس طرح مروڑ دیا اوپر سے نیچے تک بالکل ختم جل سمیت بلکہ مکان تین منزلہ ایسے بیٹھ گیا نیچے تک اور اس کے برابر کا جو مکان ہے ایک عام مسلمان کا مکان تھا اس بیچارے نے بغیر پلاننگ کے بغیر اس کے ویسے بنا لیا تھا کہتا تھا یار تو نے تو بڑا تگڑا بنا لیا تیرے پاس پیسہ ہے اپنے پاس کوئی بات نہیں تو اس کو مذاقن کہتا تھا کہ میرا مکان تو زلزلہ آیا تب بھی نہیں گرے گا اور تیرا تو ہوا آیا تو گر جائے اللہ کی شان اس کے مکان میں صرف ایک دراڑ آئی ہے ہلکی سے پورا مکان سلام اللہ تعالیٰ دکھاتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود عبرت پکڑنے کو تیار لیکن دراڑ یہ انجینئر جو ہے یہ نیک آدمی ہے غالباً کیونکہ اس نے کہا کہ بھائی میں پہلے جملے کہتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور اس کی میں پکڑ میں آیا تو یہ آدمی کو یہ احساس ہونا بھی بڑی بات ہے کہ ایک شخص احساس کر رہا ہے اس بات کا تو بہرحال اب گناہ کو آدمی گناہ نہ سمجھے تو پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرمائے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے محبت آپس میں ہمارے اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دے ایک دوسرے کی محبت ہو اور محبت بھی ہو اللہ کے لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں بس یہ بات یاد رکھیے اگر ذاتی مفادات کے لیے محبت ہو تو پھر وہ محبت اللہ کے لیے نہیں محبت وہی ہے کہ ناراضگی بھی اللہ کے لیے اور محبت بھی اللہ کے لیے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے آخر دعوانا تھوڑا سا ذکر کر کے پھر دعا کریں سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعالي نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری سازی کو قبول فرما اے اللہ یہاں پر اے اللہ جو لوگ حاضر ہوئے ہیں اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو قبول فرما اے اللہ اسی طرح سے ہماری آواز جہاں تک سنی جا رہی ہے اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے اے اللہ سب کو قبول فرما لے اے اللہ اسی طرح جو خواتین ہیں سب کی اصلاح فرما دے فردوں کی بھی اصلاح فرما دے عورتوں کی بھی اصلاح فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دے ہم اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں آپ جانتے ہیں یا اللہ اے اللہ لیکن آپ رحیم و کریم ہیں اپنا فضل فرما دیجیے کرم کے معاملے فرمائیے عافیت کے معاملے فرمائیے اے اللہ ہمیں ہمارے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے اے اللہ ہمیں اپنے ہمارے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت و پناہ میں لے لیجیے اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت و پناہ میں لے لیجیے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہاتھ جو آپ کے آگے پھیرے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں ناکام نہ لوٹائیے ہم پر رحم فرما دیجیے کرم فرما دیجیے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے متقی بندوں میں شامل فرما لیجیے اے اللہ صالح بندوں میں شامل فرما لیجیے یا اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لیجیے ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا اے اللہ دین پر چلنے والا بنا اے اللہ ہمارے جتنے احباب دوست جو پاکستان میں ہیں پاکستان سے باہر ہیں جہاں کہیں بھی اے اللہ سب کو قبول فرما سب کو دین پر چلنے والا بنا اے اللہ سب کو اپنا محبوب بنا اے اللہ آپ ہم سب کے محبوب بن جائیے اپنا فضل فرمائیے کرم فرما دیجیے رحم و کرم کے معاملے فرمائیے رحم العالمین عافیت کے معاملے فرما دیجیے اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے خصوصیت کے ساتھ اے اللہ ہم سے تعلق رکھنے والے احباب دوست اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے اور نہیں بھی کہا ہے اللہ تب بھی آپ اپنے فضل و کرم سے سب کو راحت عافیت سکون اطمینان عطا فرما دیجیے جو پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما دیجیے اے اللہ بے روزگاری ہے تو روزگار عطا فرما دیجیے پریشان حال ہیں تو پریشانیوں کو دور فرما دیجیے مصیبت ہیں تو مصیبتوں کو دور فرما دیجیے اے اللہ اپنے فضل و فضل خاص سے اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائیے اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائیے اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائیے رب العالمین اپنا فضل فرما دیجیے کرم کے معاملے فرمائیے اے اللہ ہمارے ہمارے تمام احباب دوستوں کو اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے، ہم سب کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، آپ محبوب ہیں، محبوب حقیقی ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا آگے ذلیل و رسوا نہ فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک سارے اولاد انہیں عطا فرما، جو اولاد والے ہم کی اولادوں کو نیک بنا، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، اے اللہ جو گھروں سے دور ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، ان کے گھروں کی بھی حفاظت فرما، ان کی جان کی بھی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرما، ان کے مال کی بھی حفاظت فرما، اللہ العالمین اپنے فضل خاص سے جو مسافر ہیں غریب الوطنی میں ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کی جائز مقاصد پورے کرا کر اے اللہ عافیت کے ساتھ انہیں گھر پر لوٹا، اے اللہ تو اپنے فضل فرمائیے، کرم کے معاملے فرما دیجیے، اے اللہ رحم کے معاملے فرمائیے، ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائیے، آپ کے پیارے اور پاک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے نہم نظر سے حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو بھی پاک صاف فرما، اے اللہ سنت کے مطابق ہمارے ظاہر کو بھی بنا دیجئے، باطن کو بھی بنا دیجئے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی محبت ہمیں اپنے آپ سے بھی زیادہ ہو جائے، اے اللہ جس طرح سخت گرمی میں پیاسے کو پیاس سے محبت ہوتی ہے، پانی سے محبت ہوتی ہے، اے اللہ آپ ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ محبوب بن جائیے، اے اللہ جس طرح سخت گرمی میں ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ ہمارے محبوب بن جائیے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، ہمارے بہت سے عزیز ایسے ہیں ان کے گھروں میں کسی کے والدہ بیمار ہے، کسی کے والد بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ سب کو اولاً صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اگر زندگی کے اوقات پورے ہو گئے تو اللہ عافیت کے ساتھ ایمان کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما، اے اللہ ایمان کا خاتمہ فرما، عافیت کے معاملے فرما، اے اللہ عافیت کے معاملے فرما، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، ہمارے ملک میں اللہ دین نظام قائم فرما دے، اے اللہ جو لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی کاموں کو قبول فرما، اس میں اخلاص عطا فرما، آپس کی لڑائیوں کو دشمنیوں کو ختم فرما، اے اللہ دینی جماعتوں میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما، اتحاد اور اتفاق عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی مالک کی حفاظت فرما، دنیا جہاں میں اے اللہ جہاں کہیں بھی اے اللہ غیر مسلم ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں جو کمی ہے ان کو بھی دور فرما، ہماری کوتاہیوں کو بھی دور فرما، اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما، کون سی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جن کی بچیاں بھی بیٹھی ہیں اے اللہ شادی کے لائق ہیں عافیت کے ساتھ جوڑ کے رشتے انہیں عطا فرما دے، اے اللہ اسباب ایسا پیدا فرما دیجئے کہ خیر کے رشتے ہوتے چلے جائیں، عافیت کے ساتھ اے اللہ رشتے طے پا جائیں، اور جو لوگ جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں اے اللہ انہیں بھی عافیت نصیب فرما، سسرال والوں کے سے سکھ اور چین انہیں عطا فرما، اے اللہ انہیں خوشی عطا فرما، آپس کی محبتیں عطا فرما، ایک دوسرے کا احترام اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم جب تک زندہ رہیں عافیت زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.